امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شب ضربت اور پہلی شب قدر، ایران کے سبھی شہروں میں شب بیداری، شب قدر کے اعمال اور عزاداری، حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے باوجود غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، شہید ہونے والوں کی تعداد 230 ہو گئی۔ ویانا میں ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات، حتمی معاہدے کے لیے فریق مقابل کی جانب سے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے، وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شب ضربت اور پہلی شب قدر کی مناسبت سے ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں بدھ کی رات مجالس عزا اور اعمال شب قدر انجام دیے گئے۔ ایران کے سوگوار مومنین نے رمضان المبارک کی شب 19 میں جہاں اعمال شب قدر کے دوران اپنے معبود کے حضور راز و نیاز اور عالم اسلام کی خوشحالی و سربلندی کی دعائیں کی، وہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرق مبارک پر لگائی گئی ضربت کی شب کی مناسبت سے مولا کے غم میں اشک ماتم بہائے۔ پوری رات ایران کے مومنین نے دعا و مناجات اور نوح خانی و سینہ زنی میں گزاری۔ اعمال شب قدر اور مجالس عزا کے اجتماعات میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز صبح تک موجود رہی۔ واضح رہے کہ 19ویں رمضان المبارک کی صبح نماز کے دوران ابن ملجم مرادی ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرق مبارک پر ضربت لگائی تھی، جس کے بعد امیر المومنین 3 دن تک زخم کی شدت میں مبتلا رہنے کے بعد 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ 19ویں شب رمضان ایک روایت کے مطابق شب قدر بھی ہے۔ اس مناسبت سے ایران کے مومن عوام نے پوری رات اعمال شب قدر اور مجالس عزا میں بسر کی۔ اس سلسلے کے بڑے بڑے اجتماعات مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے اور قمہ آپ کے خار گرامی کے روضے مبارک میں منعقد ہوئے۔ صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان 5 گھنٹے کی عبوری فائر بندی کے باوجود غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جمعرات کو بھی جاری رہے۔ اقوام متحدہ کے کہنے پر اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ عبوری فائر بندی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عمل میں آئی تھی۔ فائر بندی مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح 10 بجے شروع ہوئی، جو سپہر 3 بجے تک جاری رہی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والوں کو امداد پہنچانے کے لیے 5 گھنٹے کی فائر بندی کی اپیل کی تھی۔ صہیونی حکومت نے بدھ کو عبوری فائر بندی کا اعلان کیا اور حماس کے ترجمان سامی ابو زہری نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ وہ فائر بندی کی درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ عبوری فائر بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے غزہ کے علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ صہیونی حکومت نے جمعرات کو عبوری فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رفح کے علاقے ابو معمر میں توپ خانوں سے اپنی گولہ باری بھی جاری رکھی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مشرقی بیت المقدس میں فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 14 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے زہریلی گیس کے گولوں کا بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے متعدد فلسطینی سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر گھٹن کا شکار ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 230 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا ترجمان کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 230 فلسطینی شہید اور 696 زخمی ہو چکے ہیں۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بھی خبر دی ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں غوش دان اور حشارون پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مجاہدین کے حملوں کا اعتراف اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی کیا ہے۔ زخمی ہونے والے صہیونیوں میں بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے ان علاقوں پر M-75 میزائل فائر کیے۔ فلسطینی مجاہدین نے ان شہروں کے ساتھ تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کے ان حملوں کے بعد اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے صہیونیوں پر بری طرح سے وحشت طاری ہو گئی۔ صہیونی حکومت کے سابق نائب وزیر جنگ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو غزہ جنگ کا اصلی شکست خوردہ قرار دیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق صہیونی حکومت کے سابق نائب وزیر جنگ نے غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی حالیہ بربریت میں وزیر اعظم نتن یاہو کو اصلی شکست خوردہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس جنگ میں نتن یاہو کی شکست نے ان کا سیاسی مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں شکست کے باعث اگلے کسی بھی الیکشن میں نتن یاہو جیت نہیں سکیں گے۔ صہیونی حکومت کے سابق نائب وزیر جنگ نے کہا ہے کہ حالیہ بحران کے باعث تل ابیب کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور اسرائیلیوں میں ناراضگی بڑھ گئی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے سابق نائب وزیر جنگ دینی دانون نے غزہ پر اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے تعلق سے نتن یاہو کی کارکردگی پر تنقید کرنے کے بعد ان پر سخت حملہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ نتن یاہو نے شاس پارٹی کے نظریاتی شعبے کے سربراہ ایریا دری کو دانون کی جگہ نائب وزیر جنگ بنانے کی تجویز پیش کی ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ایران اور 5+1 کے درمیان ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات عالمی سیاسی اور صحافتی حلقوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یہ حتمی معاہدے کے لیے معین کی گئی 20 جولائی کی تاریخ میں صرف چند ہی روز باقی بچے ہیں، اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حتمی معاہدے کے لیے 5+1 کو اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔
ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان مشترکہ ایکشن پلان کے تحت حتمی ایٹمی معاہدے کے لیے 20 جولائی کی تاریخ معین کی گئی ہے، جس میں صرف چند ہی دن باقی بچے ہیں۔ دونوں فریقوں کی طرف سے گفتگو میں زیادہ شفافیت اور صراحت آ گئی ہے، اور گروپ 5+1 کے مذاکرات کار اور سینئر ڈپلومیٹ اپنے اعلی حکام سے تبادلہ خیال اور مشاورت میں مصروف ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی ویانا میں 3 یورپی ملکوں برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزراء خارجہ کے ساتھ تبادلہ خیال، نیز ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور انجام دینے کے بعد واشنگٹن گئے ہیں، اور بدھ کو صدر باراک اوباما سے ملاقات میں ایٹمی مذاکرات کے بارے میں مکمل رپورٹ انہیں پیش کی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے وزیر خارجہ کیری سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری اور نیشنل سیکورٹی ٹیم کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ چند امور میں پیش رفت ہوئی ہے اور ایران کے ساتھ جامع سمجھوتے میں اب تھوڑا سا راستہ اور طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس اور اپنے اتحادیوں سے 20 جولائی کے بعد مذاکرات کی مدت میں توسیع کے بارے میں مشاورت کریں گے۔ دوسری طرف اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کی رات ویانا میں صحافیوں سے گفتگو میں امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ انہوں نے مذاکرات میں موجود روش کے بارے میں کہا کہ اس وقت زیادہ توجہ پابندیوں کو ختم کرنے سمیت چند اہم موضوعات اور اسی طرح مذاکرات کی مدت میں توسیع پر مرکوز ہے، اور امید ہے کہ آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال ایسی ہے کہ خاص طور پر گروپ 5+1 کی جانب سے سنجیدگی کے ساتھ اہم فیصلوں کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ یہ ممالک معاملے کے حل کے لیے فیصلے کریں گے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ اگر گروپ 5+1 کے اندر صحیح عزم اور ارادہ ہو تو رائے حل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے تک مذاکرات روک دیے جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ شروع ہوں گے، کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، اور جب بھی ہم نے محسوس کیا کہ مذاکرات کو روک کر دوسری شکل میں جاری رکھنے کی ضرورت ہے تو ہم اس بارے میں ضروری فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی کسی نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔
عراق کے شہر المبار اور بیجی میں ایک آپریشن کے دوران داعش کے درجنوں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ المبار میں ایک سیکورٹی اہلکار نے بتایا ہے کہ عراقی فضائیہ کے ہیلی کاپٹروں نے راوا کے علاقے میں داعش کے ایک سرغنہ خالد ابراہیم السعودی کو اس کے 10 دیگر ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دریاسنا رمادی کے شمالی علاقے البوفراج میں عراقی ہیلی کاپٹروں نے ایک بروقت کارروائی کر کے داعش کے 2 غیر ملکی کمانڈروں حامد شاکر السبا اور حسین قدری سمیت 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مارے جانے والے سبھی دہشت گرد غیر ملکی بتائے گئے ہیں۔ ادھر عراقی فوج کے ترجمان جنرل قاسم عطا نے بتایا ہے کہ المبار میں فوج اور عوامی رضاکاروں کے ایک مشترکہ آپریشن میں بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش کے 79 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. اس حملے میں داعش کے زیر استعمال 6 گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں. عراقی فوج کے ترجمان جنرل قاسم عطا نے بتایا ہے کہ مقامی قبائل نے الرویہ کے علاقے میں ایک کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. دریاسنا فلوجہ کے علاقے میں ایک ہوائی حملے میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری میں 43 دہشت گرد مارے گئے ہیں, جبکہ اسلحے سے لیس ان کی متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں. ادھر الغد پریس نے رپورٹ دی ہے کہ عراقی فوج کے جنگی طیاروں نے موسل سٹی میں ایک کارروائی کر کے داعش گروہ کے ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد عبدالعزیز مصطفیٰ المیتوتی کو اس کے کئی ساتھیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا ہے. عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بی جی آئل ریفائنری کے قریب داعش کے 15 دہشت گردوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فوجی اہلکاروں اور عوامی رضاکاروں نے تکریت میں داعش کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کم از کم 20 مسلح دہشت گرد مارے گئے ہیں. عراق میں ترکی, سعودی عرب اور قطر کی مصنوعات پر پابندی لگا دی گئی ہے. صوبہ نجف کے گورنر کے سیکریٹریٹ کے میڈیا سیل کے سربراہ مقداد الموسوی نے اس صوبے میں ترکی, سعودی عرب, قطر اور قطر کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عراق میں دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا قومی فریضہ ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کا فوجی, سیاسی اور اقتصادی سمیت تمام شعبوں میں مقابلہ کرنا ضروری ہے, اور اسی بنیاد پر ہم نے بھی اپنے قومی فریضے پر عمل کر کے دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے 3 ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. ذیقار صوبے کے ثقافتی کمیشن کے چیئرمین حسن الوائلی نے بھی اس صوبے میں سعودی عرب کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت نہ صرف اس ملک کے داخلی امور میں مداخلت کر رہی ہے بلکہ عراق میں پولیس کو مطلوب بعض سیاستدانوں کے ساتھ تعاون کر کے عراقی حکومت کا سیاسی نظام درہم برہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. واضح رہے کہ سعودی عرب نے عراق اور شام میں دہشت گردوں کی حمایت کر کے عالم اسلام کو تکریت, تکفیریت اور دہشت گردی جیسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے. دہلی کے انڈیا اسلامک سینٹر میں ایک سیمینار میں غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور عراق میں داعش کے جرائم کی مذمت اور امت اسلامیہ سے اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کے مقابلے میں اتحاد کی اپیل کی گئی ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ دہلی سے شمشاد کاظمی.
دہلی میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں عراق میں دہشت گردی اور غزہ پر اسرائیلی فوجیوں کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور عالم اسلام سے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی. دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں آل انڈیا مسلم یونٹی فرنٹ کے زیر اہتمام منعقدہ اس سیمینار میں عراق میں داعش گروہ کی دہشت گردی اور غزہ پر اسرائیلی صفاقی و جارحیت کی سخت مذمت کی گئی اور ایسے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا. جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد احمد نے اپنے صدارتی خطبے میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس وقت عالم اسلام نازک دور سے گزر رہا ہے. غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور عراق میں داعش کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی اور اسے دشمنان اسلام کی سازش قرار دیا اور اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت خطے کے اسلامی ملکوں میں جنگ کے بجائے خانہ جنگی کی پالیسی اختیار کر کے اور مسلکی اختلافات پیدا کر کے اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے درپے ہے. جامع مسجد یونائیٹڈ فورم کے صدر مولانا یحییٰ بخاری نے کہا کہ عراق اور غزہ کے موجودہ حالات ایسے دردناک ہیں کہ آج ہر مسلمان اور انصاف پسند فرد کا دل رو رہا ہے. انہوں نے ایسے حالات کے لیے امریکہ کو براہ راست ذمہ دار بتایا اور کہا کہ دنیا کے 40 سے زیادہ اسلامی ممالک آپسی اتحاد کے ذریعے اسلام دشمن سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. آل انڈیا مسلم یونٹی فرنٹ کے صدر محمد یونس صدیقی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے عام لوگ بالعموم اور مسلمان بالخصوص عراق اور شام میں داعش دہشت گردوں کے ہاتھوں بے گناہ افراد کے قتل عام کی سخت مذمت کرتے ہیں. ایسی صورتحال کے لیے امریکہ, اسرائیل اور مغرب کو ذمہ دار بتایا. اس سیمینار کے دوران عراق, شام اور غزہ میں جاں بحق ہونے والوں کے احترام میں کھڑے ہو کر ایک منٹ کا سکوت اختیار کیا گیا. شمشاد کاظمی, سحر, عالمی نیٹ ورک, دہلی۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے فارم ہاؤس رائے ونڈ میں سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ لاہور میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات رائے ونڈ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، جس پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد دہشت گردوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان گھنٹوں معرکہ جاری رہا۔ اس لڑائی میں دو سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ دہشت گردوں نے اس لڑائی میں بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے نواز شریف کے گھر سے 3 کلومیٹر دور آرائیاں پنڈ کے علاقے میں ایک گھر میں راکٹ، گرینیڈ اور دیگر ہتھیار لیے تھے اور حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹے تک جاری فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ پر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے قبضہ کر لیا۔ سیکیورٹی فورس کے حملے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا، جبکہ ایک اور دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغانستان میں صدر حامد کرزئی کے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق صوبہ پکتیکا کے شہر زرمت کے نزدیک طالبان دہشت گردوں نے حامد کرزئی کے حفاظتی دستے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا یہ دستہ صدر حامد کرزئی کے ارگون سٹی کے مجوزہ دورے سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے جا رہا تھا کہ زرمت کے نزدیک طالبان کے حملے کا نشانہ بنا۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے جمعرات کو ہونے والا یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس سے پہلے جمعرات کی صبح طالبان سے وابستہ 5 مسلح دہشت گردوں نے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس مقصد سے 5 دہشت گرد ایئرپورٹ کے قریب ہی واقع ایک زیر تعمیر عمارت میں گھس گئے اور وہاں سے ایئرپورٹ کی عمارت کو اپنے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ہینگروں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، تاہم ان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ مل سکی۔ اس دہشت گردانہ کاروائی کے سبب کابل ایئرپورٹ کے لیے پروازیں کچھ دیر کے لیے معطل ہو گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کے مارے جانے کے بعد کابل ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ لیبیا میں لاقانونیت، بدامنی اور دہشت گردی کا بازار گرم ہے اور دارالحکومت طرابلس اور شہر بن غازی بدامنی اور دہشت گردی سے زیادہ متاثر بتائے جاتے ہیں۔
لیبیا کے شہر بنغازی میں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں مسلح افراد نے لیبیا کے فوجیوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بنغازی میں ایک اعلیٰ فوجی افسر کو ہلاک کر دیا ہے۔ بنغازی میں اسپیشل فورس کے ترجمان نے بتایا کہ مسلح افراد نے ابراہیم عبدالسلام البیجی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ بنغازی شہر کی ایک مسجد کے امام شیخ رجب طلبہ کو بھی مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، وہ بھی ایک ریٹائرڈ فوجی تھے۔ اس درمیان لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کا ہوائی اڈہ بھی مسلح افراد کے حملوں کی زد میں رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مارٹر گولوں کے حملوں سے ہوائی اڈے پر کھڑے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب طرابلس ہوائی اڈے کی سرگرمیاں پوری طرح ٹھپ پڑ چکی ہیں، جبکہ طرابلس کے اطراف میں فوج اور مسلح ملیشیا کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ طرابلس شہر کے باشندوں نے طرابلس کی خطرناک صورتحال کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے اور اس وقت طرابلس میں معمول کی سرگرمیاں کافی حد تک مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں اور طرابلس جانے والے سبھی اہم راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ لیبیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں بحرانی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی فوجی مداخلت کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں لیبیا میں دہشت گردوں کے ساتھ پرائیویٹ مسلح گروہوں کا بھی دور دورہ ہے اور اس مسئلے نے لیبیا کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ریٹائرڈ فوجی جنرل خلیفہ حفتر کا دعویٰ ہے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، لیکن لیبیا کے مارکے میں ان کے اترنے کے بعد سے صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے، کیونکہ لیبیا کی فوج کو مسلح افراد اور باغی قبائل کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ حفتر کے افراد کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ لیبیا میں جتنے بھی طاقتور اور مؤثر گروہ ہیں وہ سبھی اس وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔
امریکہ اور یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر روس نے کہا ہے کہ مغرب انتقامی کارروائی کر رہا ہے اور ماسکو یوکرین کے معاملے میں کسی کو بھی گنڈا ٹیکس نہیں دے گا۔
یوکرین کے تعلق سے امریکہ اور یورپی یونین نے روس کا محاصرہ اور پابندیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے رکن 28 ملکوں کے رہنماؤں نے بدھ کو برسلز اجلاس میں روس میں سرمایہ کاری محدود کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ یورپی یونین نے اسی کے ساتھ روس کی چند مزید کمپنیوں اور چند دیگر اعلی حکام کے نام پابندیوں کی فہرست میں بڑھا دیے ہیں۔ اس فہرست میں مشرقی یوکرین کے علاقوں لوہانسک اور دونیسک کے چند رہنماؤں کے نام بھی شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی روس کے خلاف پابندیاں بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے روس کے چند اہم بینکوں، فوجی اور توانائی کی کمپنیوں جیسے گیس پروم، روس پیٹرولیم کمپنی، گیس پروم بینک اور اسی طرح روس کے اسلحہ ساز کمپنی کلاشن کوہ پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد ماسکو نے ایک بیان جاری کر کے اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے میں روس کسی کو بھی کوئی خراج یا غنڈا ٹیکس نہیں دے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو غنڈا ٹیکس وصول کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا اور جوابی کارروائی کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ماسکو ان پابندیوں کو یوکرین میں شکست کے رد عمل میں مغرب کی انتقامی کارروائی سمجھتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن اور اس کے یورپی اتحادیوں نے یوکرین کے تعلق سے جو سیناریو تیار کیا تھا اس کے مطابق حالات کو تبدیل کرنے میں انہیں ناکامی ہوئی ہے، جس کا بدلہ وہ روس پر پابندیاں بڑھا کر لینا چاہتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس یوکرین میں خون ریزی کے لیے ورغلانے کی پالیسی پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری سے خود کو بچانے کے لیے حقائق میں تحریک کی ناکام کوشش بھی کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ روس پر مشرقی یوکرین میں روس نواز مخالفین کو اسلحہ دینے کا الزام لگاتے ہیں، جس کی ماسکو نے ہمیشہ تردید کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مشرقی یوکرین کے علاقوں لوہانسک اور دونیسک میں گزشتہ مئی میں یوکرین سے علیحدگی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کے بعد ان علاقوں پر یوکرین کے فوجیوں کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ مشرقی یوکرین میں فوجی کارروائیوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دسیوں ہزار افراد بے گھر ہو کر مہاجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں لڑائی میں یوکرین کی فوج کو بھی کافی جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ چنانچہ یوکرین کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان آندرے لینسکوف نے بتایا ہے کہ 258 فوجی ہلاک اور تقریباً 1000 زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں فوج کے آپریشن میں اب تک تقریباً 500 عام شہری ہلاک اور 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شب ضربت اور پہلی شب قدر، ایران اسلامی کے سبھی شہروں میں شب بیداری، شب قدر کے اعمال اور عزاداری۔ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے باوجود غزہ پر حملے جاری، شہید ہونے والوں کی تعداد 230 ہو گئی۔ ویانا میں ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات، حتمی معاہدے کے لیے فریق مقابل کی جانب سے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے، وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی پریس کانفرنس۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، جس کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔